اسلام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا کہ کانا یعالج بآیت الکرسی، اور آیت الکرسی کی فضیلت کے باب میں یہ چیز بھی معروف ہے کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پورا قرآن پاک ہر بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 82 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، قرآن پاک کو اللہ نے شفا بنایا ایمان والوں کے لیے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے، آیت الکرسی میں بھی شفا ہے. امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اپنے شیخ اور مربی اور استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا کہ کان یعالج بآیت الکرسی وکان یأمر بکثرۃ قراءتها المسروع ومن یعالجه بها وبقراءۃ المعوذتین. کہا کہ شیخ الاسلام بیماروں کے علاج کے لیے آیت الکرسی کو پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ جس پہ جنات وغیرہ کا اثر یا جادو کا اثر ہوا کرتا تھا، تو ہمارے شیخ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آیت الکرسی سے اس کا علاج کیا کرتے تھے. تو یہ 8 فضیلتیں تھیں آیت الکرسی کی، کہ یہ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے، یہ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے. اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود اس آیت میں لفظ کرسی موجود ہے اور احادیث میں اسے آیت الکرسی کہا گیا ہے. تو اس کا آغاز ہوا لفظ جلالہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ جو قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی، اس کا آغاز لفظ جلالہ سے ہوا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کا اختتام ہوتا ہے وہو العلی العظیم. تو مجموعی طور پہ اس آیت میں 10 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. تو یہ 10 جملے ہیں. تو یہ 10 جملوں پہ مشتمل عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالی کی توحید پر 11 دلائل ہیں. اور اس آیت میں جو 10 جملوں پر مشتمل ہے 50 الفاظ ہیں. تو 50 الفاظ پہ مشتمل، 10 جملوں پہ مشتمل، اور 11 توحید کے اہم دلائل پہ مشتمل یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی. اللہ، یہ ہے لفظ جلالہ، یہ اللہ تعالی کا اسم ذات ہے. اللہ کے جو مبارک نام ہیں اسماء حسنہ، وہ مشہور حدیث میں 99 ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی نام بھی کئی دوسری احادیث میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 99 پر محیط نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں. کئی نام وہ ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بتائے اور باقیوں کو نہیں بتائے. کچھ نام وہ ہیں جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مشہور دعا، یہ وہ دعا ہے جو عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے سکھائی، یہ دوسری ہے. مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ دعا موجود ہے جو عبداللہ ابن مسعود کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی. تو اس دعا میں اللہم انی عبدک وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، اس طویل دعا میں یہ جملہ موجود ہے کہ اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك. ہم تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتائے، یا اپنے پاس غیب میں تو نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ اتنے ہیں جن کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے, کہ اگر اللہ نے کسی نبی کو یا مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہو تو اس کا علم ہمیں نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ او علمتہ احدا من خلقک, یہ جو اللہ ہے یہ لفظ جلالہ اتنا عظیم لفظ ہے یہ کہ اس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا, اللہ اللہ ہی رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے الوہیت کے دعوے کیے اور جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معبود ہیں, تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ آج تک نہ کسی نے خود یہ کہا کہ میں اللہ ہوں اور نہ کسی اور نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا اللہ ہے. یہ تو کہا کہ یہ رب ہے, یہ بھی کہا کہ یہ معبود ہے, یہ بھی کہا کہ یہ الہ ہے, یہ بھی کہا کہ یہ خدا ہے اور کچھ اور نام دیے, لیکن آج تک انسانی تاریخ میں مخلوق کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ ہوں. انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے آج تک یہ جرت کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئی. فرعون نے یہ تو کہا کہ انا ربکم الاعلی, اعلی بھی اللہ تعالی کی صفت ہے, العلی اس کی صفت ہے علو سے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا ہمارا فلاں معبود اللہ ہے. اس میں ذات اتنا عظیم ہے اور اس کے اندر اتنا جلال ہے لفظ جلالہ اللہ, کہ جب یہ دل سے اس کا نطق ادا ہوتا ہے تو انسان کا بدن اور دل خود محسوس کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی الوہیت کا رعب اور وہ تجلی اور وہ سرور اور وہ لذت جسم میں اور روح میں داخل ہو گئی. گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی اللہ کے لفظ کی ہیبت کو محسوس کرتا ہے, کافر بھی, نہ ماننے والا منکر مشرک بھی اللہ کے رعب کو محسوس کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہوئے, صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ ریاض الصالحین کے درس میں ہم نے پڑھا کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پہ جب آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں, ایک بدو آتا ہے مشرک اور وہ آپ کی لٹکی ہوئی تلوار کو لے کر نیام سے نکالتا ہے, آپ کو اٹھا کے کہتا ہے کہ تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا, میں یمنعک منی, تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. قال, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہ. تو اللہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی. تو لفظ جلالہ اس کا اتنا رعب ہے کہ غیر مسلم نہ ماننے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا الہ الا یہاں حرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے بمعنی غیر, یعنی لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا غیر اللہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ معبود حقیقی بن سکے, اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہاں یہ ہمیں بتایا جس طریقے پہ کلمہ توحید میں ہم نے پڑھا کہ لا یہ نفی ہے, اس کو مقدم کیا الا اللہ پر جو اس بات ہے. تو یہاں اہم بات یہ ہمیں بتا دی گئی کہ ایک یہاں رد ہے شرک پہ اور کفر پہ, اور دوسرا نفی ہو رہی ہے ہر غیر کی عبادت کی, نفی ہو رہی ہے ہر غیر کی عبادت کی، اور رد ہو رہا ہے ہر شرک اور ہر کفر پہ. دو چیزیں ہو گئیں. الا اللہ میں اثبات ہے نفی کے مقابلے میں، وہاں پہ اثبات ہے کہ معبود حقیقی اور عبادت کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ ہی ہے، وہی معبود حقیقی ہے. تو ہمیں یہ بتا دیا کہ جب بھی دعوت اور تبلیغ اور وعظ و ارشاد کا معاملہ ہو تو نفی اور رد کو پہلے بیان کرو، جب تک لوگوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں، عقیدے کے شرک اور بدعت کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا، وہ توحید اور سنت کو اور صحیح عقیدے کو اور نیکیوں اور خیر کو کیسے سمجھیں گے. اس لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی دعوت یہی تھی. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ہر رسول کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے سب کو یہ بتا دیا گیا کہ دعوت جو قوم کو دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے. اور یہی وہ دعوت ہے کہ مشہور تابعی قتادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لم یرسل نبی الا بالتوحید، لم یرسل نبی الا بالتوحید والشرائع مختلفہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن وکل ذلک علی الاخلاص والتوحید. ہر نبی کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا گیا کہ ایک اللہ سے ہر چیز کے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کسی بھی چیز کے نہ ہونے کا یقین، اور یہ یقین مخلوق اور لوگوں کے عقیدے میں بٹھا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور غوث اور غوث اعظم اور دستگیر اور داتا اور غریب نواز یا یہ نہیں ہے. نفع نقصان کی تمام صفات، دینے اور لینے کی صفات، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، رزق اور اولاد، صحت اور تندرستی، جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالی کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے. مخلوق اس چیز کی یا ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی مالک نہیں ہے. یہی ہے توحید کی وہ دعوت جو ہر نبی نے دی، اور یہی وہ دعوت ہے جو آخری نبی نے دی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب دعوت دیتے ہیں آپ تو کہتے ہیں یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیابی اور فلاح پالو گے. یہ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اور یہی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا سے کہتے ہیں، لما حضرت ابا طالب الوفاۃ جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جهل ابن هشام وعبد الله ابن ابي اميه ابن المغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك عند الله فقال ابو جهل يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أبو طالب کی وفات کا وقت آیا، اور یہ محبوب بھتیجا جس کی ساری زندگی ساتھ دیا، اپنے چچا پہ مشفق اور رحیم چچا کے پاس گیا اور کہا کہ یا ہم قل لا الہ الا اللہ، مرتے ہوئے تو کم از کم لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا. ابو جہل اور یہ ابن مغیرہ اور یہ بڑے بڑے سرداران مکہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے کیا تم مرتے ہوئے اپنے اصل دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ بزرگوں کا دین، آبا و اجداد کا طریقہ، یہ تم چھوڑ دو گے؟ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے رہے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، اور آگے سے وہ یہ کہتے کہ کیا تم مرتے ہوئے اپنا دین چھوڑ دو گے؟ پھر آپ فرماتے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، فلم یزل، بولتے رہے دونوں، یہاں سے آپ ارشاد فرماتے وہاں سے وہ بکواس کرتے، حتیٰ کہ ابو طالب مر گئے اور مرتے ہوئے کہنے لگے، زبان سے یہ نکلا اس کی کہ علی ملت عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. تو اس پر آپ غمگین ہوئے اور رنج ہوا آپ کو، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت. تو ابو طالب کو بھی آپ نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ اگر تم پڑھ لو تو جہنم سے بچ جاؤ گے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید جس پر ساری توحید کا دار و مدار ہے، لا الہ الا اللہ. اور جب معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن آپ نے بھیجا تو ان سے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کر لیں، پھر ان کو بتانا کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی دینی ہے اور دوسرے کام کرنے. پہلی دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی وہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ امام المنذری نے ترغیب میں اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو کہ حقیقت میں متفق علیہ حدیث ہے. قال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار. اے معاذ، جو شخص بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لے، اللہ تعالی اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. صدق دل سے معنی، صدق دل کا معنی یہ ہے کہ اس کے لوازمات پورے کیے جائیں اور اسلام میں انسان پورے کا پورا داخل ہو. یہی وہ کلمہ ہے جس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. امام طبرانی کی معجم میں اور مسند احمد بن حنبل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. کیسے تجدید کریں یا رسول اللہ؟ جب عرض کیا گیا تو فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت، اس کلمے کو خوب پڑھا کرو. تو لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی کا دوسرا حصہ وہ ہے الحی القیوم، اللہ تعالی کے دو اہم اسماء مبارکہ. تو یہ دلیل ہے اللہ تعالی کی توحید پر. اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ کے بارے میں ہم نے یہ چیز بھی اس سے پہلے پڑھی اور ہم نے جانی کہ کچھ اسماء نام ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ ان کا مقابل نہیں ہے. مثلا اگر المحیی ہے تو المومیت بھی ہے، اسی طریقے پہ المعز ہے تو المذل بھی ہے، الاول الاخر الظاہر الباطن، المحیی المومیت المعز المذل, تو عزت دینے والا ذلت دینے والا, اول آخر ظاہر باطن, زندگی دینے والا موت دینے والا. اور کچھ نام ایسے ہیں کہ وہ یکتا ہیں, ان کا مقابل نہیں ہے, جیسے العزیز الجبار. تو المحیی کا مقابل الممیت ہے, لیکن الحی کا مقابل دوسرا اسم نہیں ہے. اسی طرح قیوم, تو یہ دو مشہور اسم ہیں, الحی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, الحی جو خود بھی ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے. الحی وہ زندہ جس کے لیے موت نہیں ہے, الحی وہ جس کے لیے ابدی حیات ابدی ہے اور دوام ابدی ہے اور یہی بقائے ابدی ہے, الحی وہ جس کے لیے زوال اور فنا نہیں ہے, الحی ہر زندہ چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر زندہ چیز کو زندہ رکھنے والا, الحی وہ زندہ ایسا زندہ جس کے لیے زوال نہیں ہے, جس کے لیے فنا نہیں ہے, جس کے لیے موت نہیں ہے, اس کے لیے بقا ہی بقا ہے. باقی مخلوق جتنی بھی ہے, انس ہوں جن ہوں یا دوسری مخلوقات ہوں, ان سب کے لیے فنا ہے, زوال ہے, ہلاکت ہے, موت ہے, نقصان ہے, کمزوری ہے. کل شیء ہالک, کل شیء ہالک الا وجہ, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کل نفس ذائقۃ الموت. لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر, جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند تھا اور بڑی محبت سے اس شعر کو پڑھا کرتے تھے, الا کل شیء ما خل اللہ باطل, الا کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل, الا کل شیء, اس چیز کو جان لو, اچھی طرح سمجھ لو, کل شیء لا محالۃ زائل, اس کے لیے ایک نہ ایک دن زائل ہونا ہے, ہر چیز جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے, موت آتی ہے, صحت تندرستی کے بعد کمزوری اور بیماری, مال کے بعد فقر, تو ہر چیز کا آغاز, ہر چیز کا عروج, ہر چیز کی انتہا. اس کائنات میں کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے, کسی ایک حالت پہ بقا نہیں ہے, بچپن پھر لڑکپن پھر جوانی پھر بڑھاپا, نہ بچپن کے لیے بقا اور ہمیش کی, نہ جوانی ہمیشہ رہتی ہے, نہ بڑھاپا ہمیشہ رہتا ہے, نہ زندگی, نہ زندہ ہمیشہ کوئی زندہ آج تک رہا ہے. تو الا کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل, الا کل شیء ما خل اللہ باطل, اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کا سب باطل ہے, حق صرف وہی ہے. وکل نعیم, ہاں یہ ہے, الا کل شیء ما خل اللہ باطل, اللہ کے سوا سب چیز باطل, اس چیز میں فائدہ نہیں ہے. اور وکل نعیم, ہر نعمت لا محالۃ زائل, اس کے لیے ایک نہ ایک دن زائل ہونا ہے, جو نعمت بھی تجھے ملی ہے ایک نہ ایک دن یہ چھن جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہر نعمت, آنکھیں ہیں, زبان ہے, کان ہے, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, بینائی کمزور ہو جاتی ہے, سننے کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے اور طاقت جواب دے دیتی ہے, اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, کہاں گئی وہ نوجوانی, کہاں گئی وہ طاقت. وکل نعیم لا محالۃ زائل الحی القیوم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ فالحی نفسہ مستلزم لجمیع الصفات وهو اصلها, الحی میں تمام اہم صفات موجود ہیں. اس لیے امام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سب سے عظیم ترین آیت قرآن پاک کی وہ آیت الکرسی ہے کہ اس کے اندر لفظ جلالہ بھی آ گیا اور لفظ الحی بھی آ گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں جو اسم اعظم ہے وہ لفظ الحی میں ہے, جبکہ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں یہ لکھا کہ اللہ کا اسم اعظم وہ الحی القیوم میں ہے، دو لفظوں میں اسم اعظم ہے، یہ ابن قیم کا مسلک ہے، اور ان کے شیخ یہ کہتے ہیں کہ الحی یہ ہے اسم اعظم، اور امام ابن قیم نے لکھا کہ والمقصود ان لاسم الحی القیوم تأثیرا خاصا فی اجابت الدعوات وکشف الکربات، اللہ کے یہ دونوں اسم الحی اور القیوم یہ جب انسان ادا کرتا ہے پڑھتا ہے ان کے معانی ترجمے مفہوم پہ غور کرتا ہے تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے، غموں اور پریشانیوں کے دور ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، الحی القیوم۔ تو فرمایا کہ اس لیے یہ عظیم ترین صفات ہیں اللہ تعالی کی، الحی القیوم۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدنا انس یہ کہتے ہیں کہ کان اذا حزبہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب کوئی پریشانی پیش آتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمانا چاہتے تو یہ دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور ساری مخلوق کو تھامے ہوئے، اے قیوم ذات تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں اور تیری رحمت سے تیری مدد کا طلبگار ہوں، استغیث۔ اور ترمذی ہی کی دوسری روایت میں، یہ پہلی روایت بھی ترمذی کی ہے، دوسری میں یہ آتا ہے وإذا اجتهد فی الدعاء قال یا حی یا قیوم، جب دعا خوب کثرت سے کرتے تو دعا میں بار بار یہ کہتے کہ یا حی یا قیوم۔ تو اللہ تعالی کی صفت کہ حی ہے، وہی ہر زندہ چیز کو زندگی دینے والا، وانہ ہوا امات و احیا، اور قرآن پاک میں کثرت سے مختلف مقامات پہ ہمیں اللہ کے ارشاد ملتا ہے وہو الذی احیاکم ثم یحییکم، یعنی وہی زندگی دینے والا، بلکہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، یخرج الحی من المیت اور یخرج المیت من الحی۔ تو الحی میں امام ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا کہ الحی میں تمام صفات کمال موجود ہیں اور القیوم میں تمام صفات افعال موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی، سبحانہ و تعالی الحی القیوم۔ جس طرح یہاں آیت الکرسی میں یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ آئے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح آل عمران کی پہلی آیت میں بھی اکٹھے ہی آئے ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے وہ دو حدیثیں پڑھی جن میں یہ آیا کہ اسم اعظم ان تین آیات میں ہے، اور تینوں آیات میں الحی اور القیوم ساتھ ساتھ آئے ہیں، دوسری آیت یہ ہوئی اور تیسری آیت وہی ہے طہٰ کی آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ الحی اور القیوم قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، القیوم جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، القیوم جس نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، ہر چیز کو تھاما ہوا ہے اس کائنات میں، یا جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوق بھی ہے، جس قسم کی مخلوق بھی ہے، ان سب کو اس حی قیوم نے تھاما ہوا ہے۔ ہواؤں میں جو پرندے اڑتے ہیں ان کو ہواؤں میں کون تھامے ہوئے ہے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن،